وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ ایران کے چوٹی کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے بغداد ہوائی اڈے پر امریکی حملے میں ہلاکت کی خبر سے شروع کریں گے, جس سے امریکہ ایران تنازعات عروج پر پہنچ گئے ہیں. آگے چل کر ہم وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان میں چینی کاروبار کے لیے خصوصی صنعتی زون کا اعلان, اور آخر میں پاکستان میں فوجی ترمیمی بل کے لیے تیاریوں پر گفتگو کریں گے. اور آج ہمارا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک چوٹی کے ایرانی کمانڈر تھے, اور بتایا جاتا ہے کہ بغداد کے ایئرپورٹ پہ وہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے. ہم پاکستان سے بھی اس پر ایک رد عمل حاصل کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہمارے ساتھی محمد جلیل اختر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس صورتحال کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اسلام آباد نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے تعمیری بات چیت کا راستہ اختیار کریں. پاکستانی دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ فریقین اپنے باہمی معاملات اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق سفارتی طریقے سے حل کریں. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر پاکستان کی تشویش بجا ہے, کیونکہ ان کے بقول اگر اس کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے پاکستان کے لیے بھی مضمرات ہو سکتے ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ عسکری لحاظ سے ان کے بقول پاکستان کے لیے فوری طور پر کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہوگا. تاہم ان کے بقول مشرق وسطی کی کشیدگی کسی طور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے.
اگر کسی قسم کی جنگ خلیج میں چھڑتی ہے تو وہ تو ساری دنیا کو تو افیکٹ کرے گی, ہمیں کیونکہ ہم بالکل قریب ہیں, وہ ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی. اور ہمارا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گلف میں کام بھی کرتے ہیں, آنا جانا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے کمیونیکیشنز میں رکاوٹ آ سکتی ہے, لیکن ملٹری طور پہ ہمیں کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ملٹریلی.
ادھر سلامتی کے امور کے تجزیہ کار امجد شعیب کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر علاقائی طاقتوں کو بھی تشویش رہی ہے.
ایران اگر ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے اور افغانستان پہلے ڈی سٹیبلائز ہے تو یہ ریجن پورا جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ آئیں گے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ رشیا کنڈیم کرے گا, پاکستان, ترکی اور یہ چائنا وغیرہ, یہ امریکن ایکسیسز کو ڈیفینیٹلی کنڈیم کریں گے.
ادھر اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ اگر ایران اور امریکی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس صورتحال میں ان کے بقول تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, جو پاکستانی معیشت پر بھی اثر انداز ہوگا.
تو جب $68 پر بیرل پہ پہنچتے ہیں تو نہ صرف پاکستان کا امپورٹ بل بلکہ پاکستان کی انرجی پرائسز, جس میں بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ باقی جو انرجی لیڈ انفلیشن ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل پیدا کر دے گی. اکنامک ٹرمائل تو پیدا کرے گی لیکن اس سے پولیٹیکل ٹرمائل بھی پیدا ہو جائے گا. تو یقینی طور پہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے, اور ہم کوشش پاکستان کو جہاں پہ بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے کرنا چاہیے کہ یہ کشیدگی سے زیادہ نہ بڑھے, ورنہ اس کے اثرات جو ہیں پاکستان پہ بھی بڑھیں گے.
تجزیہ کار عابد سلہری کا مزید کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک میں لگ بھگ 50 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں, اور خطے میں روزگار کے مواقع کم ہونے کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم سب سے پہلے پروفیسر فیضان حق کی طرف آتے ہیں, یہ بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں. پروفیسر فیضان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا یہ بغیر کسی کانگریس کی اتھارٹی کے کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے طور پہ یہ کیا. امریکہ اس فیصلے پر کتنا منقسم نظر آتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے تشویش ہے کہ اس کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال اور گھمبیر ہو جائے گی.
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے نفیسہ, اس میں تین پہلو مجھے نظر آتے ہیں. اس میں ایک تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ امریکہ میں یہ جو پالیسی ہے, یہ جو فیصلہ ہے, اس کی حمایت حاصل ہے کہ نہیں. اس کی جو حمایت ہے ان کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف بہت کم آوازیں اٹھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ کنسنسس موجود ہے ایسا ایکشن لینے پہ. اور کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے, اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور ان کے مخالف پارٹی جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو کمزور دکھائیں امریکن ڈیفنس کے سلسلے میں یا ٹالرنس کے سلسلے میں, جو کہ ایران کی جو رجیم ہے اس کے ساتھ منسلک ہے ایک امیج. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کا کیا ہوگا. دیکھیے, جو جنرل سلیمانی تھے یہ ایک سرونگ جنرل تھے ایک آرمی کے, ان کا جو کچھ ان کا جو ان کی آرمی کا جو حصہ ہے جو کہ زیادہ تر اوور سیز آپریشنز کو دیکھتا تھا اس کو یہ ہیڈ کرتے تھے, اور ان کا اس طرح مارا جانا جو ہے وہ ایک نئی پالیسی جو ہے اس کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ سرونگ آرمی جنرلز جو ہیں کسی ملک کے ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ڈاکٹرن شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ ڈاکٹرن شروع ہو جاتا ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں بہت دور تک محسوس کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کا یہ جو حصہ تھا ان کی فوج کا ایران کا, یہ ڈیفیکٹو فورن پالیسی جو تھی اس کو کیری آؤٹ کرتا تھا, جو اسٹیٹ آبجیکٹیوز تھے اس کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انوالو کر کے کرتا تھا. اور اسی طریقے سے ایران نے اپنا اثر و رسوخ یمن میں, عراق میں, لبنان میں اور سیریا میں بہت بڑھایا تھا, اور ان کا اس طرح مارا جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے منہ پہ ایک تماچا ہے اور وہ اس کو آسانی سے ہضم نہیں کر پائیں گے.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی آغا مسعود سے, یہ ایرانی میڈیا کو کور کرتے ہیں, پاکستان میں موجود ہیں. آغا صاحب آپ بتائیے, جس طرح سے کہا گیا کہ قاسم سلیمانی ایک چوٹی کے کمانڈر تھے, ان کی ہلاکت سے ایران کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے اور ایران کیا کر سکتا ہے اس کے بعد؟
دیکھیے, بات اصل یہ ہے کہ سلیمانی صاحب کا جو قتل ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے ایران کے جو عوام میں مجموعی طور پہ وہ بہت سخت ناراض ہیں. خامنائی صاحب نے خود بھی یہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. وہ بدلہ کیا صورت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی, لیکن بدلہ یقینی طور پر ہوگا. اس کے علاوہ بھی آپ کو معلوم حزب اللہ بھی تیار ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا ہم بدلہ لیں گے اور ہم اس کو بتائیں گے کہ ان کی جو یہاں پر ان کے جو مفادات ہیں مشرق وسطی میں اس کو ہم کس طریقے سے تباہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ روس اور چین نے بھی مطلب اس کی بڑی مذمت کی, بلکہ روس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ کسی جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کا ویسے بھی انفلوئنس ہے. اب میں پاکستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے عوام نے اس بات کو بہت کنڈیم کیا ہے. میں پاکستان کی حکومت کا میں نہیں اسپوکس مین ہوں, نہ ہی میں ان کے خیالات سے اتنا زیادہ واقف ہوں, لیکن یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ ایران عالمی سامراج کے سلسلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس پورے مشرق وسطی میں, پہلے آپ کو معلوم ہے شام ختم ہو گیا, لیبیا ختم ہو گیا, اب یہ کہ عراق میں دوبارہ یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ٹرمپ نے مطلب مزید بڑھانے کی کوشش کی اور ایران میں کچھ کیا, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے پیوٹن کا بڑا سخت بیان آیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چین کا بھی بڑا سخت بیان آیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس بات کی غماز ہیں کہ جو پالیسی اس وقت امریکہ اپنا رہا ہے, چاہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے کر رہا ہو یا کسی لیے کر رہا ہو, یہ پورے عالمی امن کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سینکشن سے بھی زیادہ خطرناک ہوا ہے جس سے سلیمانی صاحب کو جو ہے مارا گیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکے گا. کسی بھی آرمی چیف کو جو ہے وہ آپ آسانی سے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنا کے ختم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہا. تو دیکھیے ایران کا انفلوئنس کو آپ نہیں روک سکتے, وہ انفلوئنس طاقت کے ذریعے نہیں ہے, کوئی اخلاقی قوت سے انفلوئنس اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے خلاف شروع ہو جاتے لوگ. لیکن ایران کا اپنا ایک فلسفہ ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اور پھر یہ کہ ایران جو ہے اس خطے کی سب سے قدیم ترین تہذیب ہے, تقریباً 3-4 ہزار پرانی تہذیب ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو تعلیمی طور پر آئیڈیولوجیکلی بڑے مضبوط لوگ ہیں, جو سینکشنز پر جس طریقے سے وہاں کے عوام پہ جو گزر رہی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے, لیکن وہ متحد ہیں. حالانکہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے رجیم چینج ہو جائے, کسی طریقے سے جو ہے لوگ اقتصادی مار کی وجہ سے جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے, نکلے کچھ لوگ, لیکن اس کے بعد یہ کہ جب ان کو بتایا گیا کہ صورتحال یہ ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جو مطلب عالمی سامراج سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہوگا. تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال بہت
خطرناک ہے. آغا صاحب, ہمارے ساتھ یہاں پر ایکسٹریمزم واچ ڈیسک سے مہدی جدینیا ہیں, یہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہاں دہشت گردی کی جو ٹرینڈز ہیں اس پر یہ گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ کشمیر کے اندر بھی جو ہیں اس وقت مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جو غالباً ایران کے حق میں ہیں. مہدی, ڈو یو تھنک ایران از گیٹنگ ریڈی ٹو بیکم اے لیڈر آف دی اسلامک ورلڈ؟
You know, the thing is that they tried to do for a long time, and you know, that was one of the pillars of the Islamic Republic. They started talking about exporting the Islamic Republic to the entire region, and not only region but to the world. So this is one of the ambitions they followed from the day one of the revolution. And in this case, you know, Qasem Soleimani was playing a very major role in expanding Iran's influence in the region. I can say he was the foreign minister of Islamic Republic in the region. He was not only a commander, he was the one who was doing the business. He was the arm of the Islamic Republic in for the entire region. He was traveling, you know, across the region, from Iraq to Syria to Lebanon, and you know, he was orchestrating the Iranian proxies in the region for some time.
مہدی کا کہنا یہ ہے کہ ایران بہت عرصے سے اسلامی دنیا کا رہنما بننے کی کوشش کر رہا تھا, اور ایران کے قاسم سلیمانی بلکہ ایران کے وزیر خارجہ کے طور پہ کام کر رہے تھے, اور جو اسلامی جمہوریہ ایران کا جو پیغام ہے وہ عراق, شام, لبنان اور پورے مشرق وسطی میں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. پروفیسر فیضان, یہ بتائیے کہ آپ, یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے مشرق وسطی میں کس قسم کی تبدیل شدہ صورتحال دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو جنرل سلیمانی تھے, یہ ڈیفیکٹو فارن پالیسی چلا رہے تھے ایران کی. اس میں جو تیسرا پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو قوتوں کا بیلنس جو ہونا چاہیے مڈل ایسٹ میں وہ نہیں ہو پا رہا, اور اس میں ایران اتنا معصوم ملک نہیں ہے, نہ ہی سعودی عرب ایسا معصوم ملک ہے. تو یہ ہمیں رومانٹسائز نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا حاصل کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ ایران کو اگر کمزور نہیں کیا جاتا تو سعودی عرب, جو کہ ایران کا کمپیٹیو اس کی قوت ہے, وہ ان کے ساتھ بیلنس نہیں کر پا رہے پاور کو, کیونکہ صدام حسین جب سے نکلے ہیں اس کی بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ میں ایران کے حق میں پہلے ہی ہو چکا تھا, اور اس میں ترکی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایران کے مقابلے پر نہیں دیکھ رہا اس وقت, اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے سعودی عرب اور ایران کی پاور میں. اگر ایران اس بیٹ کو لے کر, یعنی کہ اس کو لے کر ایک جنگ پہ ٹل جاتا ہے, تو یہ ایران کے لیے بہت بڑی حماقت ہوگی, چاہے وہ بدلے کے نام پر کریں یا کیسے بھی کریں, کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایران جو ہے وہ ایک اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا معاشی طور پہ. مقابلہ تو آپ اگلے 20-25 سال 50 سال تک بھی لڑ سکتے ہیں, لیکن جو ڈیوسٹیشن آئے گی اس سے ایران کمزور ہو جائے گا بہت زیادہ, اور یہ ریجنل جو بیلنس ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اور اس اگر ہم ریجنل طریقے سے دیکھیں تو ایک چیز جو یہ ٹریڈیشن سیٹ کی گئی ہے, یہ ٹریڈیشن بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے اور دوسرے ممالک کے لیے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کوئی بھی آرمی جنرل یا جو بھی لوگ ایسے ملوث ہوتے ہیں, کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جن کے جنرل یا ان کے جو ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ ان قسم کی باتوں میں ملوث نہیں ہوتے, تو ان سب کے لیے ایک نیا باب کھول دیا گیا ہے. اور اس حساب سے امریکہ کی یہ جو پالیسی ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اور جو تیسرا پہلو جس کا میں نے ذکر کیا اس میں یہ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو وکٹم بنا کر اس کے طرف توجہ دلا کے اگر اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے تو یہ اس کا بیسٹ کورس آف ایکشن ہوگا تاکہ اس خطے کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ خراب نہ ہو.
آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم کچھ کالز بھی لیں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں ایران کے چوٹی کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے بغداد ہوائی اڈے پر امریکی حملے میں ہلاکت کے بارے میں. ہمیں بعض لوگ کال بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے مہمان ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. ہمارے ساتھ آغا مسعود ہیں جو پاکستان میں ہیں, ایرانی میڈیا کو کور کرتے ہیں. پروفیسر فیضان حق ہیں جو کہ بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں, جبکہ مہدی جدینیا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, تو کیونکہ ہمارے ساتھ مہدی موجود ہیں اور وہ پورے خطے پہ جو ہے نظر رکھتے ہیں, لہٰذا ہم ان سے عراق کے اندر کی بھی صورتحال جاننا چاہتے ہیں. مہدی, ڈڈ پیپل انسائڈ عراق ویلکم دس ایکشن ایز از بینگ کلیمڈ بائی دی یو ایس ایڈمنسٹریشن؟ کیا لوگوں نے پسند کیا اس امریکی ایکشن کو؟
People in Iraq, you know, they are very diverse. So there are supporters of Iranian regime in Iraq, and there are people who are in the streets and demonstrating and protesting Iran's presence in their country, and they want the, you know, Iran out of their country. So Qasem Soleimani played a major role in fighting ISIS, Islamic State, in Iraq. So many people really adored him and admired him for that role he played in fighting Daesh and ISIS in Iraq. On the other hand, post-ISIS, they didn't like the influence of Iran in their country and meddling in the affairs of their countries, and they were blaming Iran for their shortcomings in, you know, economic shortcomings and many mismanagement in the country. So the feeling is mixed.
مہدی کا کہنا یہ ہے کہ عراق کے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے میں منقسم ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں, کیونکہ کچھ جو ہیں وہ ایران کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اور خاص طور پہ سلیمانی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, خاص طور پہ یہ کہ داعش کو ختم کرنے میں ان کا ایک کردار تھا. ہم کچھ کالز لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. سفیر نے کال کیا ہے اٹک سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں پاکستان اپنے آپ کو کس طرح غیر جانبدار رکھے گا, یا پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟
اچھا, اور نظر محمد نے کال کیا ہے مداخل سے.
نبی زبین, السلام علیکم.
وعلیکم.
نظر محمد بات کرتا ہوں مداخل سے.
جی جی,
میرا یہ یاد ہے کہ ہم افغانستان کے رونا رو رہے تھے اور اوپر سے ایران کا یہ معاملہ سر پر آن پڑا ہے, کیونکہ ایران ہمارے ایک پڑوسی ملک ہے, اس کا اثر ظاہر بات ہے پاکستان پر پڑے گا, تو ہمارے لیے بہت مصیبت ہے. پہلے سے مہنگائی اور دشواری ہے یہاں, اور ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گا. تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. السلام.
وعلیکم السلام. لیا سے محسن.
ہیلو, السلام علیکم نفیس صاحب.
وعلیکم السلام.
جی جی, اچھا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ حملہ تو بہت افسوسناک ہے, اور یہ کہ دونوں ممالک کو اپنے اپنے جو مقامات ہیں وہ تو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے چاہیے بجائے جنگ چھیڑیں نقصان کریں ایک دوسرے کا.
ٹھیک, شکریہ. لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی. جی جناب.
میڈم, میں مہمان حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کی پاگلان اور مجنونانہ حرکت ہے, اگر ایران کے پاس اتنے ہتھیار ہے تو اگر وہ آج کل استعمال نہ کرے اسرائیل بھی یا امریکہ بھی, تو ایران بالکل تباہ ہو جائے گا, اس کی بالکل نہیں سب کچھ تباہ ہو جائے گی.
میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب, میں دوست گھر سے بات کر رہا ہوں. امریکہ جو ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, یہ اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے سفاری درخواست ختم کر دیں اور اس سے لہ دیں اور سماجی بائیکاٹ کریں امریکہ کا. یہ امریکہ جو ہے یہ کھلی بدماشی کر رہا ہے, جہاں چاہے وہ بیماری کرنا شروع کر دیں.
شکریہ, آپ کی بات سن لی.
قانون ہے دنیا میں.
محمد طلحہ نے کال کیا ہے غیر سے. جی
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایران نے عراق میں جو سنیوں کے ساتھ کیا ہے اس کا معاملہ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو بیت اللہ اور مکہ مکرمہ پہ اس کے متعلق کیا سوال ہے.
اور سخی مرجان نے کال کیا ہے.
ہلو.
جی جی بات کیجیے.
یہ امریکہ نے جو قدم اٹھایا ہے بھائی, یہ بہت ڈینجر, بہت غلط قدم اٹھایا
انہوں نے. اچھا, اور چونیا سے طارق چوختائی. جی جی بہت کالز آ رہی ہیں. طارق چوختائی چونیا سے ذرا مختصر بات کیجیے.
سر ایک دم اچھا نہیں ہے, یہاں پاکستانیوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور پھر مڈل ایسٹ کے لیے.
آپ کی بات سن لی ہم نے. طارق چختائی چونیوں سے. اور جی
جی جی سوال میرا یہ ہے, یہ حالیہ جو کشیدگی ہے ایران اور امریکہ کی, اس میں خطے پر کون سے معاشی کتنے معاشی جو خدشات اور برے اثرات ڈال سکتا ہے, یہ مہربانی.
اور محمد غزنفر اچ شریف سے. جی,
جو ایران پر یہ حملہ کیا ہے امریکہ نے, تو پاکستان کو ایسے سیف ہونا چاہیے, یہ پاکستان پر تو نہیں حملہ کریں گے ایران کے بعد.
اچھا, ہم کیونکہ اس وقت اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کریں گے, لیکن مہدی کو کیونکہ جانا ہے لہٰذا ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ خطے پہ کیا صورتحال ہوگی. واٹ ڈو یو سی ایز دی افیکٹ آن دی ریجن؟
The reality is that, you know, the effect to the region, you know, lays in the decision that Iran takes. Either Iran choose the path of calm and restraints or take, you know, to the path of retaliation. So these two different directions are really determining how the region is going to be. So the region could get into it. You know, this was a turning point. The assassination of Qasem, killing of Qasem Soleimani in an air attack was a turning point. It changed the equation in the region, for sure, because Iran lost one of its major arms. So either Iran has to pursue a new path with U.S., or it go into a, you know, path of retaliation, which doesn't, you know, bring benefit neither to the country and nor to the region.
Just stay one moment. جس طرح سے مہدی نے کہا کہ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو وہ جوابی کارروائی کرے یا پھر جو ہے تحمل سے کام لے, کیونکہ یہ اس طرح کا واقعہ تھا کہ اس سے پوری مشرق وسطی کی سیاست متاثر ہو سکتی ہے. یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. آغا صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں, ایران کی طرف سے کیا رد عمل دیکھنے میں آئے گا؟
دیکھیے, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران ویسے ہی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ان پر کتنی قسم کی مصیبتیں ہیں ان کے عوام پہ. آپ کو معلوم ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت تھوڑی سی بڑھی وہاں پہ تو لوگ سڑک پہ نکل کر آئے, تو مطلب یہ کہ جو فوڈ انفلیشن ہے ایران میں اس سے بڑے لوگوں کو تکلیف ہے. لیکن میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ تحمل کتنا ہو سکتا ہے. میں نے جو ابھی تک اخبار دیکھے یا ان کا ٹیلی ویژن دیکھا, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایران جو ہے ہے اس سلسلے میں یقینی طور پر کوئی قدم اٹھائے گا، کیونکہ جو خامنائی صاحب نے بات کی اور پھر یہ کہ جو دنیا کی اور بھی ریجنل پاورز ہیں انہوں نے بھی ان کی حمایت کی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے سلمانی صاحب کو قتل کرنے کا، یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کا قدم اچھا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اور اس سے اور صورتحال خراب ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے عرب ممالک کا کہ وہ امریکہ کی پشت پناہی پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ان کی خام خیالی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس سے ایک اور خطرناک صورتحال پیدا ہوگی مسلمانوں میں، وہ یہ کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ایجنٹ پروکیٹیئرز موجود ہیں اسلامی دنیا میں، تو وہ اس کو اور شیعہ سنی کا ایک وہ کر کے جو اختلافات ہیں ان کو اور گہرا کریں گے. یہ جو اختلافات کی گہرائی ہوگی اور یہ بہت خطرناک ہوگی، اور اس کے اثرات ہر مسلم ملک میں پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے پورا عالمی امن جو ہے وہ بہت متاثر ہوگا. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایران جو آپ تک سمجھ سکا ہوں کہ ایران اس سلسلے میں ضرور کوئی قدم اٹھائے گا. ان کو معلوم ہے کہ عرب ممالک کی عرب جو 22 ممالک پر عرب لی ہے اور وہ سب امریکہ کے دوست ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ صورتحال جو ہے اس میں ایران اکیلا نہیں ہوگا، ایران کے ساتھ بھی بہت سے ملک ہیں، میں نے نام بتایا روس، چین، اس کے علاوہ حزب اللہ، اس کے اور بھی ممالک ہیں، پاکستان کے عوام بھی ایران کی حمایت کر گئے ہیں. تو بہت صورتحال خراب ہونے والی ہے، اور اس پر میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو سیکورٹی کونسل کا اجلاس فوراً بلانا چاہیے اور اس پہ سر جوڑ کے بعد بات کرنی چاہیے، ورنہ جو صورتحال شام میں ہوئی ہے، لیبیا میں ہوئی ہے، اور جو عراق کے آدھے حصے میں نارتھ میں ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری پھیل جائے گی اس پورے خطے میں. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں آپ دیکھیے لوگ نکلے ہیں، کشمیر میں کس طریقے سے جو ہے پابندی عائد ہے، کس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اور بگڑے گی. تو میں آپ کی خدمت یہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ عرب ممالک ہوں، یہ سب جو ہے نا متاثر ہوں گے، اتنا شدید یہ متاثر ہوں گے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس سلسلے میں اگر بڑی طاقتیں ملیں اور ملنے کے بعد یہ کہ صورتحال پہ غور و خوض کرے، اور اس کو جو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو بہت اشتعال انگیز ڈیولپمنٹ پورے افق پہ نظر آ رہی ہے مشرق وسطی کی، میرا خیال ہے کہ اس کو کم کرنا چاہیے، ورنہ میں پھر بھی آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ ایران اس سلسلے میں کوئی قدم ضرور اٹھائے گا.
بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان سے سینئر صحافی آغا مسعود جو ایرانی میڈیا کو کور کرتے ہیں، پروفیسر فیضان حق جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں، اور یہاں ایران پر گہری نظر رکھنے والے مہدی جیدینیا جو ایران سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں ایکسٹریمزم واچ ڈیسک کے لیے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان بھی دیا. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر خصوصی صنعتی زون قائم کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے چین کے ساتھ تجارت میں آسانی ہو جائے گی. اس حوالے سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاک چین راہداری منصوبے پر گہری نظر رکھنے والے، بلکہ اس کے رکن، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہم معاشیات کے ماہر رفیق چانڈیو سے بھی رابطہ کرتے ہیں. کرنل مقبول آفریدی جو سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اگر ہمارے پاس اس وقت رپورٹ نہیں ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. کرنل مقبول، آپ بتائیے، یہ جو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو وزیر اعظم نے بیان دیا کہ خصوصی صنعتی زون قائم کیے جائیں گے، جس سے پاکستان اور چین کے درمیان تجارت میں آسانی ہوگی، اس سے ان کی کیا مراد تھی؟
مسٹر فیشا،
دیکھیں یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہیں یہ آلریڈی پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکے تھے بٹوین پاکستان اور چائنا, اور یہ سی پیک کا حصہ ہے
جی.
اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہر پروونس میں ایک اکنامک زون ہوگا, اس میں فاٹا بھی شامل تھا جو کہ موبائل ایجنسی میں لگنا تھا, اس میں جے کے بھی شامل تھا, اس میں گلگت بلتستان بھی شامل تھا, اور کیپیٹل کے لیے بھی انہوں نے ایک اکنامک زون ہتھار کے پاس رکھا تھا. ان اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس پہ کافی کام ہو چکا تھا, خاص کر جو فیصل آباد کا ہے وہ آلموسٹ میرا خیال کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے. اب جب تک رہتا ہے ابھی جو امپورٹنس دی جا رہی ہے وہ ہے رشکئی اور دابے جی. رشکئی کے پی میں ہے اور جو دابے جی ہے وہ سندھ پروینس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے جو گوادر میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے لیے بھی کچھ ہزار سے کوئی پانچ ہزار تک ایکڑ کی کچھ بات چل رہی ہے تاکہ وہاں پہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اسٹیبلش کیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک ابھی تک انآفیشلی میں کہہ سکتا ہوں, آفیشلی اس پہ تو نہیں ہے, کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ گوادر جو ابھی نیا ماسٹر پلان آیا ہے اور جو اپرو ہو گیا ہے اس کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا نام دیا ہے کہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے, یا اسپیشل اکنامک زون کہہ لیں یا اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ, اس کو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے.
تو آپ
یہ سب چیزیں جو
جی جی آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ خصوصی صنعتی زون کی شکل کیا ہوگی, کیا وہاں مقامی انڈسٹریاں لگائی جائیں گی, کیا دیکھ رہے ہیں اس میں, کیا کیا ہوگا جو کہ پاکستان کی طرف سے ڈالا جائے گا؟
دیکھیں جو اسپیشل اکنامک زون کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لاتے ہیں, باہر سے انڈسٹری بھی لاتے ہیں, جابز بھی کریٹ ہوتی ہیں, اور اس سے ٹریڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, چیزیں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ سب زون بن جاتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں اپروکسیمیٹلی 3 سے 5 لاکھ تک لوگوں کو ڈائریکٹ جاب ملے گا, اور 8 سے 10 لاکھ انڈائریکٹ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. تو یہ بہت اچھا ہے اقدام ہوتا ہے. اور جو اسپیشل اکنامک زون ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوکل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, وہاں پہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹی ہو. اور جس طرح بھی مثال کے طور پر میں آپ کو جو محمد ایجنسی کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ایکسپورٹ پروسیس اسپیشل اکنامک زون بھی بنا رہے ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ ماربل پایا جاتا ہے, تو یہ وہاں کے لوکل کو بھی فائدہ ملے گا کہ انہیں کی جو چیزیں ہیں نیچرل ریسورسز ہیں, ماربل ہے وہ بکے گا اور اسی میں ویلیو ایڈیشن ہوگی اور وہی ایکسپورٹ ہوگا اور وہیں پہ جاب اپرچونیٹیز نکلیں گی. تو اس کا بہت بڑا یہ اسپیشل اکنامک زون آج کل دنیا میں ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں, اور ہمیں بھی اس پہ کرنا چاہیے. اور یہ جو عمران خان پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے آئی تھنک یہ اس کی امپورٹنس پہ بھی اس نے ایمفسس کیا ہے, اور اس پہ یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اس پہ کام جلد کمپلیٹ ہو تاکہ لوگوں کو یہ فیسلٹیز ملے. اور اس سے سوشل اکنامک بڑا اچھا مطلب ہے, ہر پروونس میں جب بھی ہوگا, ہر جگہ پہ مطلب ہے ہر علاقے میں ایک اسپیشل زون ہوگا, تو لوگوں کا سوشل اکنامک اپنے بڑا ہو جاتا ہے اس سے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی
بتائیے,
میں تو ایک اسٹیپ آگے بھی جاؤں گا کہ جیسے انہوں نے گوادر کو ڈکلیئر کیا ہوا اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ, میں تو کہوں گا کہ ابھی تو پرائم منسٹر صاحب کو بلو اکانومی کی ڈیولپمنٹ بھی سوچنا چاہیے تاکہ ہمارا کوسٹ جو ہے بلو اکانومی کا مقصد یہ ہے کہ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دی سی, مطلب جو چیز سی سے آن شور یا آف شور ریلیٹڈ ہے اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں. تو میں تو اس میں پھر ٹوریزم بھی آ جاتا ہے, اس میں فشری بھی آ جاتی ہے, اس میں انڈسٹری بھی آ جاتی ہے, مطلب اس میں ایکوا کلچر بھی آ جاتا ہے, ہر ایک چیز آ جاتی ہے, جو یہ جو پورٹ ہے مطلب ٹرانسشپمنٹ وغیرہ یہ سب کچھ اس میں آ جاتی ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ یہ اسپیشل اکنامک زون جلد از جلد کمپلیٹ ہو, اور میرا خیال ہے جو اس کی کمپلیشن بھی ہے, آپ کا جو سوال تھا میرا خیال اس طرح تھا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ چائنا سے ہمیں انڈسٹری بھی امپورٹ کرنی پڑے, کیونکہ چائنا یہی کولابریشن ہم چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہاں سے ہمیں جو چائنا سے انڈسٹریل کوآپریشن آئے گا اور ہمیں اس میں انٹلیکچوئل ایز ویل ایز انڈسٹریل سپورٹ چاہیے ہوگی چائنا کی, کیونکہ یہ ہم ہمارے پاس اتنے ریسورسز یا یہ تو نہیں ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستانی ماشاء اللہ انڈسٹری میں بھی بہت اچھے ہیں. ہمارا پورا پنجاب جو ٹرائنگل ہے, سیالکوٹ, لاہور, گوجرانوالا, فیصل آباد اور یہ گجرات, یہ پورا ٹرائنگل یہ انڈسٹری سے بھرا ہوا ہے. اس طرح کراچی میں بھی ایک ہماری کافی انڈسٹری ہے, تو ہمیں اگر چائنی کی سپورٹ مل جائے گی تو یہ ہمارے بڑا بوسٹ ہوگا انشاءاللہ.
ہمارے پاس جو اطلاعات تھیں اور کل بھی اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ جو کامرس سیکرٹری ہیں احمد نواز سکیرا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاک چین جو راہداری منصوبہ ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پر, لیکن اسی کے سلسلے میں پاکستانی تاجر نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی 313 جو ہیں وہ نئی اشیاء چین کو برآمد کیا کریں گے اور اس ان اشیاء پر ڈیوٹی نہیں ہوگی. اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں.
دیکھیں یہ تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا, اس پہ آپ بات کریں تو مجھے تو اتنے اس پہ ڈیٹیل نہیں ہے شامل ہے, لیکن پہلے ہمیں اس میں جو مجھے ویسے ایز اے لے مین میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پہلے فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں ہمیں فائدہ نہیں تھا, کیونکہ ہم تو چائنا کو کچھ بھی نہیں دے رہے تھے, سب کچھ چائنا سے لے رہے تھے, ہمیں تو کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل رہا تھا. تو ابھی جو اگری ہوا ہے کہ کچھ آئٹمز اگری ہوئے ہیں جس میں چائنا کو ہم ایکسپورٹ کریں گے, تو اس میں پورٹ جب ہم ایکسپورٹ کریں گے ہمیں اس میں بینیفٹ ملے گا, تو یہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے اور آئی تھنک اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا.
جی ہاں, اور اسی حوالے سے ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں معاشیات کے ماہر جو ہمیں مزید بتا سکیں, اور جو ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن کرنل مقبول, یہ بتائیے سی پیک کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں یہ کچھ آگے بڑھا ہے, کیونکہ نواز شریف کے دور میں تو کافی ترقی ہو گئی تھی لیکن بعد میں پھر ہم نے سی پیک کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید اطلاعات نہیں سنی تھی, تو اس حکومت میں کتنی ترقی ہوئی ہے سی پیک کے منصوبے پر؟
دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے, یہ جو لاسٹ ابھی اکتوبر میں جے سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جی, اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور کافی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, بلکہ میرا خیال ہے ابھی تو پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو ایمفیسائز کر رہے ہیں, اس لیے بار بار جس طرح اسپیشل اکنامک زون کی انہوں نے بات کی ہے تو اس پہ بھی ہے, انڈسٹری پہ بھی ہو رہا ہے, ایم ایل ون پہ بھی کام ابھی انہوں نے سیٹسفیکشن جو جے سی سی کی میٹنگ اس میں بھی کافی سیٹسفیکشن شروع ہوئی ہے, اور لانگ ٹرم پلان پہ جو اس میں ایگریکلچر ہے اس میں بھی انہوں نے بات چیت کی ہے, تو باقی تو یہ سی پیک پہ تو کوئی کام رکا نہیں ہے ابھی تک. اور اس طرح ابھی گوادر میں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ صرف گوادر میں یہ جو ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو دنیا کا ایک بڑا سب سے بڑے ایئرپورٹ میں شمار ہوگا اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ 300 میگاواٹ پاور پلانٹ ہے گوادر میں, اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے, تو کام رکا نہیں ہے. میرا خیال ہے کچھ انفارمیشن میں شاید کمی ہوگی کہ لوگوں کو انفارم نہیں ہوں گے, ادر وائز کام تو نہیں رکا ہے اس پہ, تو کام تو ہو رہا ہے اس پہ.
چلیں, یہ بڑی خوش آئین بات ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز تھی اور وزیر اعظم نے تازہ بیان دیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم آپ سے بھی کچھ تفصیل لے لیتے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی جو کراچی میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جس پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی, یعنی کہ جو فوجی ترمیمی ایکٹ ہے اس کو اس وقت نیشنل اسمبلی میں ٹیبل کیا گیا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیاں, بڑی سیاسی پارٹیاں پی پی پی, پی ایم ایل, نون, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اس کو پاس کر دیں گی. ہم اس سلسلے میں ایک تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے عامر ہاشم خاکوانی, جبکہ ایک اور سینئر تجزیہ کار عامر عمار مسعود بھی اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن آئیے اس تازہ صورتحال کے لیے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عاصم علی رانا.
اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ترمیمی ایکٹ بل 2020, پاکستان ایئر فورس ترمیمی ایکٹ 2020 اور پاکستان بحریہ ترمیمی ایکٹ 2020 پیش کر دیے. یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے گئے. بعد میں کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اور سینیٹر ولید اقبال کی زیر صدارت قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا مشترکہ اجلاس ہوا, جس میں ترمیمی بل پیش کیے گئے اور پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع نے ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا. وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ اس بل کو کل قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا جائے گا.
کمیٹی کی رپورٹ اسپیکر صاحب کے پاس جائے گی, ٹیبل ہوگا اور ہمیں لگتا ہے اب یہی ہے کہ یہ یونانیمسلی نیشنل اسمبلی سے پاس ہوگا اور اس کے بعد پھر جب یہ سینٹ میں جائے گا تو کیونکہ سینٹ کے جو ممبران تھے ڈیفنس کمیٹی کے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور یہی اس میں اسپرٹ تھی کہ آپ جس طرح چاہیں ہمیں بتائیں, ہمیں گائیڈ کریں اور ہم آپ کی ہر قسم کی جو آپ کی آبجیکشنز ہیں اس کا جواب بھی دیں گے. اور تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں اب شاید معاملہ نہیں جائے گا اور سینٹ میں پھر جائے گا اور وہاں بھی یونانیمسلی پاس ہونے کا اندیا ضرور ہمارے سامنے ہے.
اس بل کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے حمایت کی ہے, تاہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس معاملے کو پارلیمان میں لانے اور طریقہ کار پر عمل کرنے کا کہا. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس معاملے پر یک طرفہ اعلان کیا اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے بات نہیں کی تھی.
پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس فیصلے پہ آن بورڈ نہیں لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں آن بورڈ لیا جاتا, اگر اپوزیشن پارٹیز کو ایک پیج پہ کرائے دیتے تو یہ بہتر ہوتا.
پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس بل کی حمایت اگرچہ کر رہی ہے, لیکن مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی میں اس بل پر کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی. کل اس بل کو قومی اسمبلی میں لایا جائے گا جہاں اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے.
ہم نے کہیں سے کوئی بل منظور نہیں کیا ہے, وہ وہاں پہ ڈیفنس کمیٹی میں تو وہ ہوئی نہیں ہے ووٹنگ. تو ابھی تو بل تو منظور ہونے ہیں نا قومی اسمبلی اور سینٹ سے, اور اگر حکومت جو ہے اس پہ کوئی لے تو لال سے کام لے گی تو ہم ووٹ نہیں دیں گے.
حکومتی وزیر اعظم سواتی کہتے ہیں کہ اس بل کو تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے. سیکیورٹی صورتحال کے باعث ملک کے لیے یہ ضروری تھا.
ساری جو جماعتیں ہیں انہوں نے ہماری آرم فورسز کو ایک یونانیمس میسج جو دیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ان کو آنر کرنے کے لیے آن بورڈ ہیں. ملک پاکستان میں جس طریقے سے آرم فورسز نے عزت اور احترام کا ہمارا رشتہ ہے, وہ آج اس کو دو چند بلکہ چار چند بلکہ دس چند جو ہے کر دیا.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. ایوان میں موجود جے یو اے ایف اور جماعت اسلامی نے اس قانون سازی سے لا تعلق رہنے کا اعلان کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ووٹنگ میں حصہ لینا جعلی اسمبلی کاروائی کا حصہ بننا ہوگا.
جمعیت علماء اسلام اس طرح کی اسمبلی میں انتہائی اہمیت کے حامل قانونی بل اس پر بھرپور مزاحمت کرے گی اور اپنا موقف واضح طور پر رکھے گی کہ ہم اس جعلی اسمبلی کو ایسا قانون پاس کرنے کا حق نہیں دے سکتے.
جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے بھی اس بل سے لا تعلق رہنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے اس بل کی حمایت نہیں کریں گے. قانون سازی میں جلد بازی کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم عمار مسعود سے ابتدا کرتے ہیں, سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں. عمار مسعود, آپ ظاہر ہے یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہوں گے کہ قمر جاوید باجوہ کو جو ایکسٹینشن کے لیے پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی, उसके बाद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया था कि जिसमें उनको 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई, लेकिन सरकार ने ये कहा कि, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अब फैसला जिस तरह भी हो, लेकिन बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में डाल दिया। अब ये बता दीजिए कि आप किस तरह देखते हैं कि पीएमएल नून ने जिस तरह से पीटीआई हुकूमत का साथ दिया है इस मामले पर, इसके पीछे क्या आप देखते हैं, क्या उनकी हिकमत अमली है?
अब देखिए नफीसा, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ था उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में ये बात आ गई थी, तो ये जमहूरियत पसंदों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इस तरह की चीज जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, डिबेट होगी और उसके ऊपर लोग बहस करेंगे और अपनी अपना नुकता नजर देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये हुई कि जब पार्लियामेंट में ये बिल आया तो तीनों जमातों को, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी शामिल है और पीटीआई जाहिर है उसका पार्ट है, वो इंतहाई सुरत से जल्दी से इस बिल को पास करना चाहते हैं। उन्हें इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई मकालमा, कोई डिबेट, कोई इख्तलाफी नोट वो देना नहीं चाहते। ये बिल्कुल इन्हिराफ है मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस बयानिए का जो गुज़िश्ता बहुत अच्छे से उन्होंने अपनाया हुआ है कि वोट को इज्जत हो, और उसमें नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग के कायद हैं उन्होंने खलाई मखलूक का भी जिक्र किया और इस तरह की एस्टैब्लिश एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक पूरी कैंपेन की। लेकिन अब उनके बयानिए से एक बिल्कुल मुतजाद अमल हो रहा है जिसकी वजह से उनके कारकुनान और जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ट्रेंड देख लीजिए तो उस पर इन जमातों की बड़ी खिंचाई हो रही है। एक बात तो ये हो गई कि सियासी जमातों का रवैया वैसा नहीं है जैसा उन्होंने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपने आप को पोर्ट्रेट किया। दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान में माहौल ऐसा बन गया है कि अगर आप एक्सटेंशन के फैसले से इख्तलाफ करना चाहें तो समझा ये जाता है कि आप पाक फौज से इख्तलाफ कर रहे हैं। मसला ये नहीं है कि आपको पाक फौज से कोई इख्तलाफ है, आप क्या आपको जो बैरूनी थ्रेट्स हैं आपको उनका अंदाजा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा इदारा है, इतना ऑर्गेनाइज इदारा है, इतना काबिल इदारा है, हम जैसे लोगों की ख्वाहिश ये होती थी कि उसमें से हर अफसर इस काबिल है कि वो आर्मी चीफ बन सके। एक शख्स किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूशन उसकी रवायात वकार और उसका प्रोफेशनलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस एक्सटेंशन के मसले पे आपने देखा है कि पाकिस्तान की कौम किस किस मरहले से गुजरी है और बुनियादी तौर पे तो ये एक शख्स के लिए, एक शख्स के रूल के लिए हो रहा है। तो ये कुछ इस पे जमात सियासी जमातों का किरदार बहुत अहम था। अनफॉर्चुनेटली वो किरदार हमें वो शिद्दत के साथ नजर नहीं आ रहा, बल्कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं, यहाँ ये बात जहन में रहे कि जिसमें 73 साल में आज तक कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और इसी मुल्क में 3 दफा मार्शाला लगे और उसके बाद एक चीफ साहब को एक्सटेंशन मिली, अब एक और इसको एक्सटेंशन देने की हमें बहुत ज्यादा जल्दी है। तो किस तरह पार्लियामेंट का इज्जत और वकार कायम होगा, किस तरह जमहूरी रवायात कायम होगी, किस तरह जमहूरी इदारे मजबूत होंगे,
यही सवाल हम उठा रहे हैं। और जी जी अमार मसूद, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं आमिर हाशिम खाकवानी से भी यही सवाल करना चाहूंगी। आमिर हाशिम, आप बताइए, जब जनरल राहिल शरीफ की मुलाजमत की मुद्दत पूरी हुई तो वो घर चले गए, लेकिन कमर जावेद बाजवा ने कहा कि उन्हें मजीद कुछ और साल भी रहना है, इससे ये सारा मामला शुरू हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इनसे पहले आने वाले जो लोग हैं या जो इंतज़ार कर रहे थे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उनके अंदर किस हद तक जो है एक एहसास पैदा होगा कि मेरिट को जो है वो पीछे रखा जा रहा है इन मामलात पर?
देखिए, ये बुनियादी तौर पर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का ही फैसला है। आर्मी चीफ खुद अगर कहे कि मैं रहना चाहता हूँ, और वैसे तो राहिल शरीफ साहब के बारे में भी ये बातें आई थी, मतलब एक मौसम वगैरह फॉर्मली तो नहीं थी, लेकिन ये
کہا جاتا رہا ہے اور انسائڈ نیوز یہی تھی کہ وہ ایکسٹینشن کے خواہش مند تھے، لیکن بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی. تو یہ پرائم منسٹر ظاہر عمران خان کا ہی یہی فیصلہ تھا آفیشلی، تو یہی پوزیشن یہی ایک بنتا ہے اسٹانس. تو اس وقت جو آج جو معاملہ جو ہوا ہے کیما کمیٹی میں، جس طرح قومی اسمبلی اور سینٹ کا دونوں کو اکٹھا کر کے اجلاس بلایا گیا ہے اور کل یہ پیش ہو جائے گا بل بھی، اور مطلب 100% زیر امکانات ہیں کہ قومی اسمبلی سے بھی اور میرا خیال ہے شاید سینٹ سے بھی کل ہی منظور کرا لیں اور شاید نوٹیفیکیشن بھی کروا لیں. تو یہ زیادہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں اور آج ہر جگہ جو بات ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مزاحمتی بیانے کا بات کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب جس بلند آہنگ انداز میں ایک سول سپرمیسی کی بات کر رہے تھے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ کی بات کر رہے تھے، جب وقت آیا تو وہ بری طرح ڈھیر ہو گیا ہے. جسے مطلب ڈھیر ہی میرے خیال میں سب سے مناسب لفظ ہے یا سب سے نرم شائستہ لفظ ہے. تو وہ بالکل ہی کہیں پہ کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی. مطلب اس کو بالکل قوم قائمہ کمیٹی میں بھی ایک آدھ دن اس پہ زیر بحث لایا جا سکتا تھا اور اس میں پارلیمنٹ میں چند دن اس پہ بات ہو، اس میں سے کوئی حرج نہیں نا. کہیں پہ کچھ نہیں کیا صرف، اور قوم پرستوں کو بھی اکثر این پی کا بھی بڑی حیران کن ہوئی، اور جے یو آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب جو بڑے چیمپئن بنے تھے بھرنے کے دنوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی انہوں کا بھی ایک عجیب غریب انہوں نے سانس لیا. یعنی اس بل پہ زیادہ انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، اور بھائی اسمبلی اگر آپ سمجھتے ہیں اور حتمی طے کر چکی ہیں کہ اسمبلی جعلی ہے تو پھر آپ کے ارکان اسمبلی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. پھر تو کسی قسم کی بھی قانون سازی رہے، اسمبلی کو غلط سمجھتے ہیں تو قانون سازی میں تو کبھی بھی حصہ نہیں لیں گے تو وہ ریزائن کر دیں. خالی خام کا تخائے اور تولتے لینے کا کیا فائدہ جب آپ ایک اسمبلی کو سمجھتے جعلی ہیں. جماعت اسلامی کا البتہ ایک خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ سراج الحق صاحب نے ایک باقاعدہ ایک سٹانس لیا ہے، انہوں نے فوج سے محبت کی بات کی ہے اور کافی اس میں ایک مثبت باتیں کی ہیں، لیکن آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی کیٹیگوریکلی مخالفت کی ہے. تو میرا خیال ہے سب سے جو اسٹرانگ رد عمل آیا ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی طرف سے آیا ہے، اور یہ بعض لوگوں کو اس میں اکثر کہ جماعت اسلامی شاید اتنا موقف لینے کی پوزیشن نہیں ہے، ویسے بھی ان کے پاس ایک آدھ سینیٹر ہے اور ایک آدھ رکن اسمبلی ہے، اور قیمہ کمیٹی میں بھی ان کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس کی مخالفت کی. تو بڑی جماعتوں نے مایوس کیا ہے بری طرح. مطلب بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ پارلیمانی طریقہ کار مطابق ہے، تو پارلیمانی طریقہ کار مطابق انہوں نے کر لیا. قیمہ کمیٹی میں جب آپ نے کوئی اسٹینڈ ہی نہیں لیا، کوئی کہیں پہ پوزیشن ہی نہیں لی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے قیمہ کمیٹی کے ذریعے آئے جب ویسے آ جائے، وہ ایک صرف جسٹ پروسیجر کو فالو کر لیا. اصل بات یہ ہے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے اس موقع پہ لوگوں کو مایوس کیا ہے. مایوس اس لیے کیا ہے کہ اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ اور بات کر رہے تھے، اور جب وقت آیا ہے آزمائش کا اس میں وہ ناکام ہوئے. اصل بات یہ ہے.
عمار مسعود یہ بتائیے، سیاسی پارٹیاں یقیناً یہ موقف اختیار کر رہی ہوں گی کہ وہ اگر اس بل کا ساتھ نہیں دیتی تو شاید فوج کو ناراض کریں گی، لیکن یہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا فوج کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ ناراض ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پہ پروموشن نہیں ہو رہے؟
اچھا دیکھیے، دو سوال کے دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کیوں کر رہی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے اندر یقیناً ایسے افراد ہیں جو اس پہ ناراض ہیں. دیکھیے وہ ادارہ اتنا مضبوط اور اتنا آرگنائزڈ ادارہ ہے، اب اگر اس کے اندر کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ، اور اس سے پہلے بھی بہت سے معاملات پر پاکستان کی تاریخ میں اختلاف یقیناً ہوا ہوگا، لیکن وہ اختلاف کبھی باہر نہیں آتا. وہ بات اگر کسی نے کی بھی ہے، کوئی اختلاف کی ہے، تو وہ بالکل وہیں تک رہتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی. ہم اندازے اور قیافے کی بیس پر ضرور کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو جس شخص کی پروموشن اور جس شخص کا 30-32 سال کا کریئر کے بعد جب اس کو کوئی پیک ملنی تھی وہ رک جائے گا تو وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا. لیکن اختلاف کے اظہار کا میرا نہیں خیال کہ اس آرگنائزیشن میں کوئی بہت زیادہ موقع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس طرح کیوں کیا. دیکھیے یہ جو دو سیاسی جماعتیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں بڑی تکالیف بھی سہی ہیں، بڑی ہزیمت اور ہیومیلیشن بھی
برداشت کی ہے. ایک وقت میں دو سابق پرائم منسٹر جو تھے وہ جیل میں تھے اور ایسے حالات میں تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہیں کھانا بھی صحیح مل رہا ہے, رہنے کے لیے جگہ بھی انسانی حقوق کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد سعد رفیق جیسے ڈیڈیکیٹڈ ورکر جو ہیں ان کو ایک جملے کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں اور ہمیں چبانا مشکل ہے, وہ اس کے بعد سے جیل میں ہے. اور
ہمارے پاس اب 60 سیکنڈ ہیں تو آپ وائنڈ اپ کیجیے. جی جی, کیونکہ ہمارا ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے سینئر سیاسی تجزیہ کار عمار مسعود, جبکہ ایک اور سینئر صحافی عامر ہاشم خاکوانی بھی اس پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
بھارت میں شہریت کے ایک نئے قانون کے نتیجے میں ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں, اور اسی سلسلے میں ایک انتہائی غیر معمولی مظاہرہ سینکڑوں خواتین دارالحکومت کو ایک سیٹلائٹ ٹاؤن سے ملانے والی ایک اہم سڑک پر کیمپ لگا کر کر رہی ہیں. یہ قانون مسلمانوں کو ان مذہبی گروپ سے, مثلا ہندو اور عیسائی گروپ سے خارج کرتا ہے جنہیں افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں مذہبی وجوہات پر ایذا رسانی کی صورت میں بھارتی شہریت دی جا سکتی ہے. انجنا پسریچا نے یہ سمجھنے کے لیے کہ معاشرے کے بہت سے پسماندہ طبقوں کی یہ خواتین لگ بھگ 3 ہفتوں سے سڑکوں پر کیوں ہیں, ان کیمپوں کا دورہ کیا اور ایک رپورٹ ارسال کی ہے, جس کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. شہریت کے ایک نئے قانون کے بارے میں پیدا ہونے والی سخت تشویش کے نتیجے میں ان دادیوں, نانیوں, ماؤں اور خواتین خانہ نے بھارتی دارالحکومت میں مسلم اکثریتی علاقے شاہین باغ کے مضافات میں ایک اہم ترین سڑک کو بلاک کر دیا ہے. انہیں اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھارتی شہری ہیں. اس مظاہرے کی قیادت کرنے والی خواتین میں رضوانہ بانو شامل ہیں, جو نئی دہلی میں رہنے والی لاکھوں غریب ترین خواتین میں سے ایک ہیں.
ہم بہار سے ہیں اور وہاں باڑھ ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہے, اور رہنے کا تو ٹھکانے نہیں. ہم کاغذ اب پروف کہاں سے دکھا سکتے ہیں, اور اسی لیے ہم لوگ روڈ پہ آ گئے ہیں, اس لیے کہ یہ ایسا لاگو نہیں ہو, ہم کو جیل میں جانا نہیں پڑے.
یہ تھی اس مظاہرے کی قیادت کرنے والی خواتین میں شامل رضوانہ بانو. یہاں کی زیادہ تر خواتین پہلی بار کسی مظاہرے میں شامل ہوئی ہیں. وہ ان خدشات کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلی ہیں کہ شہریوں کی قومی رجسٹریشن کرانے کے منصوبے بھارتی شہری کے طور پر ان کی حیثیت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں, اور وہ خطرہ اس لیے ہے کہ شہریت کے نئے قانون کے تحت مسلمانوں کو ان مذہبی گروپ سے, مثلا ہندو اور عیسائی گروپ سے خارج کر دیا گیا ہے جنہیں افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں مذہبی بنیاد پر ایذا رسانی کا سامنا کرنے کی صورت میں بھارتی شہریت دی جا سکتی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے ان خدشات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ بھارت کے کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کو اپنی شہریت کھونے کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, لیکن بہت سے, مثلا عزرا ہاشمی, بدستور فکر مند ہیں, کیونکہ دن بدن یہ احساس پڑ رہا ہے کہ مودی حکومت ایک ہندو قوم پرست ایجنڈے کو آگے لا رہی ہے. شاہین باغ کی ایک رہائشی عزرا ہاشمی کہتی ہیں,
میرا اتنا خوبصورت ہندوستان جہاں ہم پیدا ہوئے, ہمارے سات پشت یہاں پیدا ہوا, یہاں دفن ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے اس کو ایک الگ کر دیا گیا ہے, کنارہ دینا چاہ رہے کیوں کر رہے ہیں.
یہ تھی شاہین باغ کی ایک رہائشی عزرا ہاشمی. مشہور شخصیات, مثلاً بالی ووڈ کی اداکارہ سوارا بھاسکر, گاہے گاہے اس مظاہرے کی حمایت کے لیے سامنے آتی رہتی ہیں, جسے لیڈر لیس یا بے قائد مظاہرہ کہا جا رہا ہے. رضاکار کھانا تقسیم کرتے ہیں, مرد سڑک کے دونوں جانب کھڑے رہتے ہیں. بہت سے برسوں میں نئی دہلی کا سرد ترین موسم سرما ان مظاہرین کو آدھی رات تک مظاہرہ کرنے سے نہیں روک رہا. شاہین باغ کے ایک رہائشی اور ایک رضاکار سید تاثیر کا کہنا تھا,
کوئی اس میں ایک فائنینسر نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی این جی او نہیں ہے, یہ عوام ہے.
یہ الفاظ تھے شاہین باغ کے ایک رہائشی اور ایک رضاکار سید تاثیر کے۔ شہریت ہی واحد مسئلہ نہیں ہے۔ سائمہ خان جو چار بچوں کی ماں ہیں اس مظاہرے میں اس لیے شامل ہوئی ہیں کہ وہ گزشتہ ماہ پولیس کی اس کاروائی پر برہم ہیں جس کے نتیجے میں مسلم اکثریت کی دو یونیورسٹیوں کے بہت سے طالب علم زخمی ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں،
ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور کیونکہ مائیں زیادہ ہیں یہاں پہ، تو اسی لیے ماں اپنے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔
تھی مظاہرے میں شامل ایک خاتون سائمہ خان۔ اس مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ جاری ہے، لیکن اس سڑک پر پہلے ہی 19 دن سے موجود ان خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک یہاں کیمپ میں رہیں گی جب تک نئے قانون کو منسوخ نہیں کر دیا جاتا۔ شاہین باغ کی ایک اور رہائشی بلقیس کہتی ہیں،
کب تک جو لو رہے گا، 2 مہینے رہو، مہینہ رہو، 6 مہینے رہو، سال رہو، جو لو روزہ نہ آؤں گے۔
یہ تھی شاہین باغ کی ایک اور رہائشی بلقیس۔ دہلی کے اس دور دراز کونے کی یہ مسلمان خواتین، جنہیں بہت کم دیکھا یا سنا گیا ہے، یہ مظاہرہ کر رہی ہیں کہ انہیں نئے قانون کی مخالفت کرنے والوں میں شمار کیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔